والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجانب محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جس دین مبین کی سعادت اہل اسلام کو عنایت فرمائی ہے، اس دین کی بنیاد توحید کے اوپر استوار ہے، اور توحید دین اسلام کے اندر صرف ایک نظریہ نہیں ہے، صرف ایک تھیوری نہیں ہے، توحید ایک ایسا عنصر ہے جو اسلام کی روح و روح کے اندر جگہ جگہ اس کے فکر میں، اس کے عمل میں چھائے جانے والی چیز ہے. اور اگر بدقسمتی سے ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر توحید کو نہیں دیکھ پا رہے، توحید کے اثرات کو نہیں دیکھ پا رہے، تو اس کی فقط ایک وجہ ہے کہ ہم نے توحید کو اس طرح سے قبول نہیں کیا جس طرح سے اس کی قبول کیے جانے کا حق تھا. ورنہ توحید کا عنصر ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ خالق متعال کے لیے ہونا چاہیے. ہماری تمام حرکات کا محور، ہماری تمام فکر، ہماری تمام شعور جو پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے پسند فرمایا، فرماتا ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے اے نبی کہ میرا نماز پڑھنا، میرا اعمال انجام دینا، میری زندگی کے ہر پہلو کو، زندگی اور موت، سب کچھ خدا نے متعال کے لیے. اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر توحید میری اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آنا شروع ہو جائے تو آپ تصور فرمائیے کہ بے جان اشیاء بھی توحید کے اوپر خلق ہوئی ہیں. یہ درخت بھی توحید پر خلق ہوئے ہیں، یہ چاند، سورج، ستارے، یہ سب کے سب توحید پر خلق ہوئے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے: ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کے اندر جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کے ارادے کے ساتھ مسخر نہ ہو. اگر میں اور آپ توحید اختیار کر لیتے، میں اور آپ بھی ارادہ الہی کے پابند ہو جاتے، اس کی پیروی کرنے لگتے، تو یہ زمین و آسمان میرے اور آپ کے لشکر میں تبدیل ہو جاتا، سارے زمین و آسمان میرے اور آپ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے پوری کائنات خدا و تعالی کے ارادے کے تابع ہے، صرف ایک مخلوق ایسی ہے جس سے یہ کہا گیا کہ چاہے تو خدا کے پیچھے چلے، خدا کی بندگی کرے، اور چاہے تو کفرانِ نعمت کرے. اور بدقسمتی یہ کہ اس نے کفرانِ نعمت کا راستہ پکڑ لیا، ورنہ پوری کائنات تابع ہے. یعنی اب تصور فرمائیے، قرآنِ کریم بھی فرما رہا ہے کہ یہ درخت جس کو تم بے جان سمجھ رہے ہو، یہ بھی ارادہ الہی کے پابند ہے، اس سنگ جس طرح سے وہ چاہتے تھے. تصور فرمائیے ہمارا دعویٰ کتنا عجیب دعویٰ ہے. میرے اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جب امیر المومنین کوفہ کے اس مرکز کے اندر تشریف فرما تھے یا شہر مدینہ میں تشریف فرما تھے، تو یہ امامت صرف مدینہ اور کوفہ کے لیے نہیں تھی، یہ امامت آج کے یورپ اور امریکہ کے لیے بھی تھی. یہ بہت عجیب دعویٰ ہے. اور جب وہ آخری امام تشریف لائیں گے تو ان کی امامت بھی پوری کائنات کے اوپر چھائی بھی ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اپنی تیاری کی سطح ملاحظہ فرمائیے، دعوے کے اعتبار سے تیاری کی جاتی ہے. کوئی بچہ دوسری کلاس کا امتحان دے رہا ہو، دوسری کلاس کے حساب سے تیاری کرے گا. کوئی بچہ ماسٹرز کا امتحان دے رہا ہو جوان اس کے حساب سے تیاری کرے گا، کوئی پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا ہو پی ایچ ڈی کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ امام پوری کائنات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنی وسعت نظری دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر جنوبی امریکہ کے اندر، افریقہ کے کسی کونے میں یا ایشیا کے کسی حصے میں کوئی ظلم ہو رہا ہے تو یہ بھی صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے امامت کو نہیں مانا، اگر مان لیتے تو نہ ہوتا۔ امام تشریف لائیں گے، دنیا کے ہر خطے سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے، آفاقی ہدف، بہت گرم قومی ہدف، اسی حساب سے ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پھر دوبارہ عرض کروں گا، میں نے کل شروع میں عرض کیا، کافی لوگ ممکن نہیں ہوں گے کہ ہماری پوری پالیسی اس عشرے کے لیے کیا ہے، ہم نے عرض کیا کہ ایک جملے میں اگر خلاصہ کرنا چاہیں، جس کو ہم لوگ مشن کے طور پر کہتے ہیں، پورے عشرے کا مقصد کیا ہے؟ پورے عشرے کا مقصد یہ ہے کہ سفر امامت کو اس کے مراحل اور اس کے مختلف تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آخری منزل یعنی ظہور امام زمانہ کے لیے اصحاب و عوام تیار کرنا۔ ہمارا موضوع ہے غدیر سے ظہور تک امامت کا سفر، ہم چاہیں گے اس سفر امامت کے مختلف مراحل کو سمجھیں، اس کے مختلف تقاضوں کو سمجھیں، مراحل اور تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آخری منزل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ آخری منزل جو ظہور امام پر حق ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اس کے لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے بحث کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک نظریاتی حصہ جس میں امامت سے متصل کچھ نظریاتی مباحث کیے جائیں اور اس کے بعد اس کی تصدیق کی جائے۔ نظریاتی بحث میں پہلی بحث ہم نے کل پیش کی، جس میں عرض ہوا کہ امامت کے کلی اہداف کیا ہے۔ عرض کیا ہم نے صرف گناہوں کو بچھوا دینا، صرف ہنگر رلانا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ امامت کا دائرہ کار حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے اور جو تشریف لانے والے ہیں وہ پوری کائنات کے امام بن کر تشریف لا رہے ہیں، تو کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جو پوری کائنات کے اوپر چھا جائے، اور وہ مقصد یہی ہے، پوری انسانیت کو کمال کی طرف لے کر جانا، مانوی کمال کی سمجھ۔ آج بھی ہم یہی بحث جاری رکھیں گے کہ امامت کا اس ہدف تک پہنچانے میں طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بحث کہ عوام اور امامت کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے، اور یہ ہمارے خیال میں بہت اہم بحث ثابت ہوگی۔ اس کے بعد ہم تطبیق کے مرحلے میں داخل ہوں گے اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سفر امامت کے تین حصے اب تک ہمارے سامنے سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ان کے ابتدائی ظہور کا زمانہ ہے جو 250 سال کے اوپر مشتمل ہے، پھر غیبت کا زمانہ جو تقریباً 1150 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ظہور مجدد جس کی امید اور جس کا انتظار ہم اور آپ کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بات اور توجہ فرماتے رہیے گا، وہ یہ کہ اگر ہم سلسلے امامت کی بات کرتے ہیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، خالد مطالع نے سلسلے امامت کو شروع کیا، یہ کوئی انتخابی نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے انتصابی سلسلہ ہے۔ یہ جب خالد مطالع نے سلسلہ شروع کیا تو اس خالد کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن شیطان، کیا وہ خاموش بیٹھا رہے گا؟ دو طریقے ہیں شیطان کو دیکھنے کے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ شیطان کو ایک تخیلاتی مخلوق سمجھیں، کوئی تھیوریٹیکل کریشن ہے، کوئی دماغ میں آنے والی کوئی چیز ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تخیلاتی چیزیں دنیا میں بہت ساری پوچھی جاتی ہیں، لوگ ڈیو کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ڈیو کوئی عینی موجود نہیں، کوئی ریئلٹی نہیں ہے، تخیل ہے، لیکن اگر جن کہا جائے پہاڑی اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہا گیا کوہ پاک کا تذکرہ ہے، لیکن آپ نے کہا گیا ماؤنٹ ایوریسٹ ایک ریئلٹی ہے، ایک حقیقت ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے شیطان کیا ہے، تخیل ہے یا حقیقت ہے؟ قرآن کریم نے شیطان کا تذکرہ کیا ہوا، بنی آدم کو ہوشیار کیا ہوا، ان نقل کو اگر وہ مبین وہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے، شیطان کے طریقہ کار ذکر ہوئے ہیں، شیطان کی کاروائی کا طریقہ کار ذکر ہوا ہے، سب کچھ ذکر ہوا ہوا ہے. بس شیطان کوئی تخیل نہیں ہے، ایک حقیقت ہے اور مضبوط حقیقت، طاقت رکھنے والی حقیقت، چونکہ خدا متعال نے اس کو مہلت دی ہے. اس کے پاس طاقتیں کم نہیں ہیں، عادتیں بھی اس کی عجیب ہیں، وسواس الخناس ہے، کسی کو گمراہ کرنا چاہے اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں، گمراہ کرنے پر شدت دکھائے گا. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، خالق المتعال نے سلسلہ امامت ہدایت کے لیے شروع کیا، شیطان نے کیا کیا؟ شیطان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. کیا شیطان خاموش تماشائی رہا؟ اگر شیطان خاموش تماشائی رہا تو امامت کے دشمن کہاں سے آ رہے تھے؟ کہ امامت کے اتنے بڑے بڑے دشمن تھے، ہر دور میں امامت کے سامنے دشمن آتے رہے اور آئندہ بھی آئیں گے، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو ہمیں در حقیقت سلسلہ امامت کے اوپر دیکھتے ہوئے شدت کے ساتھ نظر رکھنی پڑے گی کہ اس کے مقابلے میں دشمن نے کیا کیا. اب ہم نے عرض کیا سلسلہ امامت کے اہداف عالمی اہداف تھے، انسانیت کو کمال پر پہنچا دینا، مانوی لحاظ سے ترقی دے دینا. شیطان نے دوسرے حصے کو لے لیا، دیکھا سلسلہ امامت کا ہدف تھا مانویت کو ترقی دینا، روحانیت کو ترقی دینا، انسانوں کو کمال پر پہنچانا. اس نے انسانوں کو مادے میں محدود کر دیا، کہا ان کو مادے اور مادہ پرستی میں اس بری طرح الجھا دو کہ مانویت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، مانویت کی طرف دیکھ ہی نہ سکیں. اور جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں تاریخ بشریت کی بدترین مادہ پرستی حاکم ہے. یہ جو جملے کہنا بہت آسان ہوتا ہے، تاریخ بشریت اور پورے عالم انسانیت کی تاریخ، لیکن اگر کسی مطالعے کی بنا پر کہا جائے تو اہمیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ تاریخ بشریت کی بدترین مادہ پرستی ہے جس کے اندر میں اور آپ اس وقت موجود ہیں. کبھی دنیا کے اندر مادہ پرستی کو اتنی شدت حاصل نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ رہی تھی، ہمیشہ مادہ پرستی رہی تھی. انسانوں کے اندر یہ جو مادی خواہشات کا جذبہ تھا، یہ اللہ نے مثبت انداز میں خلق کیا تھا. اگر مادی خواہشات نہ ہوتی تو نسلیں آگے نہ بڑھتی، انسان بھوکی احساس نہ کرتا، انسان مر جاتا. وہ کیوں اپنی بھوک کی خاطر جد و جہد کرتا؟ خدا نے مادی جذبات رکھے تھے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے، لیکن شیطان نے انہی جذبات کا سہارا لے لیا، اس نے انسان کو مادہ پرستی میں مبتلا کر دیا. اب جو مادہ پرستی میں مبتلا کیا تو اتنی شدت کے ساتھ مادہ پرستی میں مبتلا کیا کہ مانویت کا تصور ہی ختم ہو گیا، انسانوں کا ہم و غم مادہ اور مادہ پرستی رہ گئی. اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ انسان اپنی انسانیت سے محروم ہو گیا. تمام وہ کام جو جانوروں کے کام ہیں، حیوانوں کے کام ہیں، آج کا انسان کر رہا ہے اور خوشی سے کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ثقافت انسانیت کی دشمنی میں سب سے بڑے مجرم ہے، سب سے بڑا جرم ان کا جرم ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے صرف انسانیت کو انسانیت سے خالی نہیں کیا، بلکہ خالی کرنے کے بعد اس سے کہا یہی تمہاری زندگی کا مقصد بھی ہے. اب جا کے آپ مغرب انسان کو دیکھیے، آج کے مغربی انسان سے پوچھئے اس کی زندگی کا مقصد کیا ٹھہرا. آپ یقین فرمائیے ان کے اسکالرز تک چند ایسی باتیں کر رہے ہیں جو جانوروں کی باتیں ہیں. کہہ رہے ہیں پوری زندگی کا مقصد لذتیں اٹھانا ہے، پوری زندگی کا مقصد لذتیں اٹھانا. کسی قوم کے اندر ترقی آئی تو فائدہ کیا ہوگا؟ میں دو منٹ آپ کے دو چار منٹ لے کر اس ترقی کے مفہوم پر تھوڑی سی دیر آرائش پیش کر دوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم تو تیسری دنیا کے ملک ہیں، ہم سے کہتے ہیں آپ ترقی حاصل کیجئے، چلیے ترقی حاصل کریں، آگے کیا ہوگا؟ آپ کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ روڈز بن جائیں گی، اسکول اچھے نہیں ہیں، اسکول اچھے ہو جائیں گے، طبی سہولیات میں اثر نہیں ہے، میڈیکل کیئر آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا جن ملکوں میں اچھی ہو گئی ان کا مقصد کیا ہوا؟ فرض کیجئے صحت مل گئی، تعلیم آ گئی، روڈز بن گئی، ٹریفک چل رہی ہے، اب آگے کہا آگے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جاب آسانی سے مل جائے گی، چلیے جاب بھی مل گئی. اور کہا آپ کو جاب پر تنخواہ بہت زیادہ ملے گی، تنخواہ بہت زیادہ مل گئی. اس کے آگے کہا پھر ہم یہ کریں گے کہ آپ کو 8 گھنٹے کام نہیں کرنا ہوگا، 6 گھنٹے کام کرنا ہوگا، چلیے فرمائیے 6 گھنٹے کام ہو گیا. آگے اور ترقی کیا ہے؟ کہا آپ کا فارغ وقت بڑھتا چلا جائے گا. ان تمام کے پیچھے سٹیٹسٹکس ہیں کہ 100 سال پہلے مغربی ممالک میں جو لوگ کام کر رہے تھے کتنے گھنٹے ہفتے وار کام کرتے تھے, اب کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, آگے کتنے گھنٹے کریں گے, کم ہوتے گئے کم ہوتے چلے گئے. فرض فرمائیے پورے ہفتے میں 3 دن کام کرنا ہے, باقی 4 دن فالتو. یہ بتائیے پیک کیا ہے. آخر یہ ہے کہ آپ کہیں گے 7 دن کام نہیں کرنا, اس کے بعد کیا ہے, ختم. پوری ہیومن ڈیولپمنٹ, پوری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کس بات کے لیے, بیکار رہنے کے لیے, لذت پرستی کے لیے. دیکھا آپ نے انسانیت کا ہدف کیا بنا دیا, بالکل وہی ہدف جو جنگل رہنے والے ایک جانور کا ہدف ہے. جنگل میں ایک جانور ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, صبح کو چڑھتا ہے, شکار کرتا ہے, شکار کرنے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے تو رات بھر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, صبح کو ایک اور شکار کرتا ہے, پھر پڑا رہتا ہے. انسان کو کیا بنا دیا, کام آپ کے فارغ وقت بڑھا دیں گے تو فارغ وقت بڑھاؤ گے تو اور کیا کمال کرو گے, جانور بناؤ گے. یہ وہ مشکل ہے جس میں مغرب پھنس گئے, لیکن اب قبول نہیں کریں گے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ فارغ وقت بھی ان کا بڑھے گا, مجھے اور آپ کو جانوروں کی طرح کام کرنا پڑے گا, چونکہ وہ بیکار بیٹھیں گے. سب کی ترقی نہیں ہوگی, ترقی ان کی ہوگی, اور ہم اور آپ, ہم اور آپ اسی طرح پستے رہیں گے جس طرح سے پہلے پس رہے تھے. دیکھ لیجئے جو کچھ ہوا آپ کا. تو یہ مصنوعی اہداف دے دیے. ان تمام مصنوعی اہداف کے مقابلے میں امامت کا ہدف کیا ہے, انسان کو اعلیٰ اہداف دینا, مانویت کی سمجھ لے کر جانا, جس میں آپ کی کامیابی کسی کی شکست نہ بنے. اپنے آپ کو اس کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اب دوسری بحث میں آئیے کہ امام نے اس طریقہ کار کو انجام کیسے دینا ہے, اس ہدف تک پہنچنا کیسے, پوری انسانیت کو لے کر کیسے جانا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ادھر تک لے جانے کے اگر راستوں کو تلاش کریں, کیا یہ دنیا میں اہداف تک پہنچنے کے طریقے کتنے ہو سکتے ہیں, تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہی ہدف کو حاصل کرنے کے, ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اپنی تعلیمی میدان کے اندر دیکھ لیجئے, ایک بچہ چاہتا ہے کلاس میں ٹاپ کرے, کتنے طریقے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پڑھے, مقابلے میں داخل ہو, لوگوں کی غلط کاموں کو بھی تحمل کرے, اپنی صلاحیتوں کو اس درجے تک پہنچا دے کہ کوئی غلط کام کر کے بھی اس کو نہ ہرا سکے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ غلط کام کریں اور یہ دیکھیں کہ تو مجھے ہرا لیں گے تو یہ بھی غلط کام میں مشغول ہو جائے, پھر ان سے زیادہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچا دے. یہ 2 طریقے ہیں دنیا کے اندر. انسانیت کے لیے بھی یہی سامنے ہے. انسانیت نے اپنے لیے یہی سوچا کہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسانوں کو غلام بناؤ اور خود کامیابی پر پہنچ جاؤ. پوری تاریخ بشریت میں آپ دیکھ لیجئے, پھر میں کہوں گا میں بڑا لمبا جملہ استعمال کر دیتا ہوں, بڑی تفصیل سے یہ بات کہہ دیتا ہوں پوری تاریخ بشریت, لیکن بہرحال کبھی موقع ملے تو دیکھیے. کم سے کم جتنی تاریخ ریٹن ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے 4000 سال کی, اس میں تو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا ہر دور میں کچھ لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے باقی لوگوں کو غلام بنایا. ہر دور میں یہ قرآن کریم کیوں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا تذکرہ کرتا ہے, قرآن کریم نے کیوں حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کا تذکرہ کیا ہے, کیونکہ یہ نمرود, فرعون, طاغوت, استکبار, استعمار, یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی مادی کامیابی کے لیے دوسروں کو غلام بنایا, غلامی میں لے کر آگے بڑھے. اب سوال یہ امامت کا راستہ کیا راستہ ہے, امامت نے اپنے اعلی اہداف تک کیسے پہنچنا ہے, لوگوں کو کیسے لے کر جانا ہے. ایک راستہ ہے. سب سے پہلی بات لوگوں کو فکر میں آزاد کر دینا, لوگوں کو فکری آزادی فراہم کر دینا, لوگوں کو تمام خواہشات کے جال سے نکال دینا. جب تک کوئی اپنی خواہشات کا غلام ہے, کسی بھی چیز کا غلام ہے, کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکے گا. جب تک غلامی موجود ہے, غلامی کے ساتھ ترقی نہیں آئے گی, غلامی کے ساتھ مزید غلامی آئے گی. 2-3 مثالیں کے ذریعے سے تشریح کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نبی اکرم تشریف لائے معاشرے کے اندر ایک غلامی کا جال بچھا ہوا ہے، کہیں پر بت پرستی کی غلامی ہے، کہیں پر قبیلے نے قبیلے کو غلام بنایا ہوا ہے، کہیں انسان نے انسان کو غلام بنایا ہوا ہے. نبی اکرم نے کوئی سیاسی عمل شروع نہیں کیا، کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی گروہ تشکیل نہیں دیا جس کے ذریعے لوگوں کو چیلنج کیا ہو کہ میں سب کو آزادی دلانے آ جاؤں. سب سے پہلے ایک کام کیا، جو جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کی تبلیغ کا پہلا جملہ دیکھیے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے مصنوعی بتوں کو توڑ دو، سب سے پہلے تمام مصنوعی خداؤں کا انکار کر دو، اپنے ذہن سے سارے خداؤں کو نکالو، تب تم خداؤں نے مطالع کی وحدانیت کو درک کر پاؤ گے. بتوں کے سامنے سر جھکانا ختم کر دو، انسانوں کا انسانوں کے سامنے سر جھکانا ختم ہو جائے، لوگوں کا اپنی نفسانی خواہشات کے سامنے سر جھکانا یہ ختم ہو جائے. جب یہ تینوں غلامیاں ٹوٹیں گی تب آزاد انسان نکل کر آئے گا، وہ کمال کے راستے کو طے کرے گا. لہذا آپ دیکھیے رسول گرامی کے جو اصحاب جمع ہوئے ان میں وہ تھے جو بظاہر انتہائی غلام تھے، لیکن رسول اللہ کی پیروی میں آتے ہی سب سے پہلے غلامی کے بت کو توڑ دیا. حضرت بلال حبشی کی مثال دیکھیے آپ، واضح غلام، زندگی بھر زنجیروں کے اندر، زندگی بھر آقاؤں کی غلامی جھیلتے رہے، ان کے ظلم سہتے رہے. جب نبی اکرم کا نعرہ سنا ایک دفعہ اس غلامی کے بت کو توڑ دیا، کہا میں آزاد ہوں، اپنا اذیت و آزار ہوتی رہی، فرمایا میں آزاد انسان ہوں، میں ایک خدا کا ماننے والا ہوں اور کسی کا ماننے والا نہیں ہوں. یہ آزادی سب سے پہلے چاہیے. جس انسان کو یہ آزادی مل گئی وہ انسان اس قابل ہوگا وہ خدا کے راستے پر چل پائے، اور اگر یہ آزادی نصیب نہ ہوئی، مثال کے طور پر فرمائیے نفسانی خواہشات کا غلام ہے، اپنی نفسانی خواہشات کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ ہوگا کہ صرف دو چیزوں کی لالچ دی جائے گی، خدا کے راستے سے دست بردار ہو جائے گا. کتنی دفعہ آپ نے تاریخ میں دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کون کون سے سیاسی لیڈر آتے ہیں، کس کس دعوے کے ساتھ آتے ہیں، دو مشکلات، دو لالچے قربان ہو گئے اور معاملات سارے ختم ہو گئے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو درکار ہوگی، اگر ہمارے جوان، یقین فرمائیے کہ ہماری قوم کے اندر جتنا دین کا جذبہ ہے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس قوم کی مظلومیت یہ ہے کہ اس کے جڑوں کے اندر اسلام ہے لیکن بدقسمتی سے اس اسلام پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے رگ و روپ میں اسلام بسا ہوا ہے. دشمن کو شاید ایک وجہ جو پاکستان سے خوف ہے وہ یہی ہے، عوام مسلمان عوام ہے یہاں کی، یہ جذبے والے مسلمان ہیں. دنیا میں کہیں بھی اسلام کے نام پر مصیبت آتی ہے، آپ کسی بھی عنوان سے دیکھ لیجئے، سب سے پہلے پاکستانی آگے ہوگا. ان کے دلوں میں اسلام کے نام پر جذبہ ہے، ان کو دھوکہ دیا گیا ہمیشہ اسلام کے نام پر، سب سے بڑا خوف یہیں پر ہے. تو اگر ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جوان تربیت پائیں، تو ہمارے خیال میں سب سے پہلا کام جو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ مختلف غلامیوں سے آزاد کرنا پڑے گا. اور آج کے زمانے کی جو بدترین غلامی ہے، نفس کی غلامی ہے، خواہشات کی غلامی، مختلف مصنوعی نظریات کی غلامی، جس کے اندر اس قوم کو اندر پھنسا دیا گیا. آپ حزب اللہ، حماس اور اسلامی جہاد کے جوانوں کو دیکھیے، ان کے تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. یہ جو گروہ آج آپ کے سامنے اتنے طاقتور گروہ نظر آ رہے ہیں، جیسے پروردگار عالم نے کامیابی دی اس حماس کے گروہ کو، تمام تر سختیوں کے باوجود انہوں نے اپنی آزادی کا پرچم لہرا لیا. حزب اللہ کی کامیابیوں کو دیکھیے، ان کے جوانوں کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ شروع ہونے سے پہلے عیاش اور بزدل جوان تھے. لبنان عیاشیوں کا مرکز تھا، عیاشیوں کے اندر گھوم رہے تھے، بزدلیوں کے اندر تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. پھر کچھ انسانوں کے دل میں اللہ کی توحید کا پرچم لہرایا، انہوں نے فوراً چند باتوں کو شعور حاصل کیا، درک حاصل کیا، اور اس کے بعد ان کی غلامی ٹوٹنا شروع ہوئی. اب معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ یقین فرمائیے سید الشہداء سے شروع ہوا، معاملہ کربلا کے اوپر غور کرنے سے شروع ہوا. جتنے لوگوں نے حزب اللہ کے اوپر کام کیا ہے ان کی زندگیوں کو مطالعہ فرمائیے، جتنے لوگوں نے جد و جہد کی ہے ابتدائی رہنما تھے ان کی زندگیوں کو دیکھیے، پھر ان تمام کی زندگی میں آپ کو ایک عنصر نظر آئے گا، یہ سب کے سب سید الشہداء کے متوالی تھے، امام حسین کے آزادی کے پیغام کو سمجھنے والے تھے، امامت نے اس آزادی کے ذریعے سے چاہا کہ لوگ کمال پر پہنچ جائیں۔ امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے قائد الغر المحجلین، دنیا کے آزاد انسانوں کے قائد ہیں امیر المومنین، ان کی ذات میں آزادی نظر آتی ہے، ہر قسم کی غلامی کو توڑ دینے والے، ہر بت کو گرا دینے والے، فرمائیے کعبے کے اندر کھڑے ہوئے بتوں کو گرانا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا امیر المومنین نے اس زمانے کے طاغوت اور استکبار کو شکست دی ہے، ہر بت کو گرا دیا۔ یہ امامت کا سلسلہ ہے جو آزادی کا درس دیتا ہے۔ آج دنیا ہمارے سامنے مصنوعی آزادی کے نام لیتے ہیں، ڈیموکریسی کے نام پر کتنا بڑا دھوکہ ہے ڈیموکریسی، اگر کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور اگر صحیح آزادی چاہیے تو آ کر امامت کے دامن میں دیکھیں آزادی کہتے کسے ہیں، پھر ان کو نظر آئے گا نفس کی پیروی سے آزادی، انسانوں کی غلامی سے آزادی، مصنوعی نظریات سے آزادی، اور جب یہ تمام آزادیاں نکل آئیں تب آپ کو حضرت ابو ذر جیسے لوگ نظر آئیں گے، تب آپ کو حضرت سلمان فارسی جیسے لوگ نظر آئیں گے۔ بس حسین محترم، یہ راستہ ہے، طریقہ کار ہے خاندان اہل بیت اطہار کا، شعور دیا جائے لوگوں کو، لوگوں کو پابند کیا جائے اپنے شعور کو۔ آپ آج اپنی عملی زندگی کے اندر دیکھیے گا، ہمیشہ آپ کی زندگی کے اندر جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے دو راستے آ جائیں گے، ایک وہ راستہ جس میں کوئی نفسانی خواہش ہوگی، ایک وہ راستہ جس میں دنیا آپ کا ساتھ دے رہی ہوگی۔ میڈیا کو دیکھ لیجیے، فوراً آپ اس مقابلے کو ملاحظہ فرمائیں گے، ایک وہ راستہ آئے گا جس میں کفر آپ کا ساتھ دے دے گا، شرک آپ کا ساتھ دے دے گا، منافقت آپ کا ساتھ دے دے گی، اور ایک وہ راستہ آئے گا جس میں آپ کو سب کی مخالفت اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہے وہ آزادی کا راستہ جو اپنی قیمت بہرحال لے گا۔ آزادی کا راستہ کبھی آسانی سے طے نہیں کیا گیا۔ پھر میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آزادی کے درس دیے ہیں، حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر غور فرمائیے، یہ جو ہم نے متعدد دفعہ سنا، ہزاروں دفعہ شاید سن لیا ہو، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور فرشتے تک بے تاب ہیں کہ ان کی مدد کے لیے آئے، فرما رہے نہیں مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے، یہ ہر چیز سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا ہے، حتیٰ اپنی جان سے بھی آزاد ہو گئے، اپنی جان کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہے مطلق آزادی۔ اس آزادی کے مقام پر پہنچ گئے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک پرواہ ہے، وہ یہ کہ خالق کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ یہ وہ آزادی ہے جو انسانوں کو کمال پر لے جائے گی۔ اور آپ یقین فرمائیے کہ ہماری قوم کے اندر، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے، اس بات کی توانائی بے تحاشا ہے کہ یہاں سے ہزاروں جوان ایسے جوان نکلیں گے جن کے اندر اتنی آزادی ہوگی۔ اب مشکل کیا ہے پھر؟ مشکل صرف یہ ہے کہ ہم نے امامت کے آئیڈیلز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے امامت کے آئیڈیلز کو نہیں سمجھا۔ اب یہاں پر پھر تھوڑا سا مجھے مقدمات یہ گفتگو عرض کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں، اور آپ سے صبر و تحمل چاہوں گا کہ اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، اور پھر اپنے مطلب کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ہم نے امامت کو دیکھا اور امامت کی طرف اس طرح کی ایک نظر ڈالی جیسے ہمیشہ کچھ لینا ہے، اور جو چیز لینے کی چیز تھی اسے ہم نے لینے کی کوشش نہیں کی۔ پورے ایک دن میں آپ تصور فرمائیے، آپ کا اور امام کا جب بھی رابطہ بنتا ہے، کسی دعا کے ذریعے سے، کسی زیارت کے ذریعے سے، کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی مانگنے والی چیزوں کو اوپر غور فرمائیے گا، جو امام سے مانگ رہے ہیں تو کوئی دنیا مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کوئی گھر مانگ رہا ہے، کوئی جان مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا یہ چیزیں دینے آئے تھے امام؟ یعنی امام کا کام یہ تھا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے میں ان سے گھر مانگوں، میرے پاس نوکری نہیں ہے میں ان سے نوکری مانگوں، یعنی کہ نہیں، امام کا کام تھا مجھے ہدایت دیں گے، مجھے کمال پر لے کے جائیں گے، تو کمال دینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل رکھا اپنی زندگی کے ذریعے سے، انہوں نے کہا دیکھو تمہیں کمال چاہیے، رائے ہدایت چاہیے، یہ آئیڈیل دیکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یقین فرمائیے کفر نے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ اسلام آئیڈیلز دیتا ہے، نبی کی ذات میں اسوہ حسنہ دیتا ہے، امیر المومنین کی ذات میں چلنے کے لیے راستہ بتا دیتا ہے. انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا، مصنوعی آئیڈیلز دینا شروع کر دیے، بار بار مصنوعی آئیڈیل دے دیے. کہیں پر کسی جنگجو کو ہیرو بنا دیا، کہیں پر کسی مصنوعی انسان کو انسانوں کا رہبر قرار دے دیا، کہیں انہوں نے ایسا دکھایا کہ کوئی شخص ہے جو ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے، وحشیانہ حرکتیں کر رہا ہے، دکھایا یہ بہت اچھا انسان ہے. جوانوں کو اس طرح کی لائنز پر لگا دیا. اب ان کے پیچھے جو اصلی کام ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو تو امیر المومنین کے راستے پر چلنا چاہیے تھا، وہ ہمارے جوانوں کے ذہن سے نکل گیا. بدقسمتی سے کسی نے اگر چاہا بھی تو یوں دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایسا راستہ جس پہ ہم کبھی عمل کر ہی نہیں سکتے، یوں سمجھ دیا. کیوں یوں سمجھا؟ یہ امامت کا راستہ تھا، ہمارے اور آپ کے لیے تھا، ہمیں اور آپ کو ان کے پیچھے چلنا تھا. امیر المومنین کے دور میں اگر ہوتے تو کیا کسی اور کو آئیڈیل بناتے؟ کس کو آئیڈیل بناتے؟ تو امیر المومنین کو آئیڈیل بناتے ہم، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے. تو اب کیا مشکل پیش آ گئے؟ اب آئیڈیلز کیوں چینج ہو گئے؟ اب ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ہم نے امیر المومنین کی طرح زندگی گزارنی تھی؟ البتہ خود انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکمل میری طرح نہیں بن پاؤ گے، اتنا سخت ہے کہ نہیں بن پاؤ گے، لیکن فرمایا اتنا رکھو کہ میرے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو جاؤ. یا اگر کسی نے کہا کہ مولا آپ کو سختیاں اٹھاتے ہیں، میں تو اس سے کم اٹھاتا ہوں، فرمایا میں امام ہوں، تم وہ سختیاں نہیں اٹھا سکتے، لیکن اتنا کرو کہ میرے ساتھ ساتھ چل سکو. فرمایا میں نے جو کی دو روٹیوں پر اتفاق رکھ دی ہے، تم اپنی زندگی میں خواہشات کو کم کرو. فرمایا میں نے ایک رضا اور ایک ہزار کے اوپر اتفاق رکھ دیا، دو قدموں پر اتفاق رکھ دیا، تم نے اپنی زندگی میں کم کرو. انہوں نے نہیں چاہا بالکل ان کی طرح بن گیا، نہیں بن پائی ہم کو، لیکن فرمایا ایسے گزارنے کی کوشش کرو. تو آئیڈیلز ہیں ہمارے پاس، جس قوم کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے وہ جائے مغربی فلموں کے ہیرووں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو اس طرح بنائے، اس طرح گنگی کرے، اس طرح لباس پہنے، اس طرح حرکت کرے. بدقسمت وہ قوم ہے جس کے پاس دنیا کے بہترین آئیڈیل ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ کیا بدقسمتی ہے؟ مجھے بتائیے کون سا انسان انسانوں میں امیر المومنین سے بڑھ کر پائے گا؟ اور تمہیں کس کا کردار سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر پائے گا؟ درود ہے محمد اور جذبے اور ایثار کی بات کی جائے تو کس خاتون کا جذبہ اور ایثار بھی نہیں رہنا سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھے گا؟ کیوں میں نے اور آپ نے دنیا میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی؟ اپنے پاس موجود اس دولت کو نہیں دیکھ رہے اور دنیا کے پست کنکروں کے اوپر توجہ دینے میں ہو رہا. یہ امامت کا راستہ ہے. امامت آئے کہ انہوں نے زندگی میں انسانوں کو آزاد کیا، آئیڈیلز کو سامنے رکھا اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا. بتائیے کون سی قربانی جو اس خاندان نے نہیں دی؟ مسلسل اپنی زندگی کو اس مقصد کے اوپر، ہدف پہ نثار کر دیا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ سارے راستے ہمارے سامنے موجود تھے. بس دو نظریاتی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی. پہلی بات تو یہ کہ ان کے اہداف کیا تھا، دوسری بات یہ کہ اہداف کے لیے طریقہ کار کیا تھا. اہداف کے لیے طریقہ کار میں نے بتا دیا، آزادی کا راستہ ہے، جب تک اس پہ نہیں چلیں گے کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ آئیڈیل طے کرنا، اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیے، اس کو فالو کرتے چلے جائیے. اب تیسری بات جو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش کروں گا، رہبری، امامت اور عوام کا تعلق کیسا تعلق ہے، کیا کوئی اثر پڑے گا یا اثر نہیں پڑے گا. اس رابطے کو کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. رہبری کے مقام میں، امامت کے مقام میں ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. عرض ہوا کامل ترین انسانوں کو پروردگار عالم نے امامت کے لیے نصب فرما دیا، بے عیب و نقص، کسی بھی کمی سے مبرہ وہ تشریف لے آیا. لیکن سوال یہ ہے، کیا معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بس اچھا امام کافی ہے؟ کیا امام کی معجزاتی صلاحیتیں ہونا اتنا کافی ہے کامیابی کے لیے؟ اب دیکھیں ہم اور آپ نے کیا کیا، ہم اور آپ نے اتنا مجالس کے اندر ثابت کیا کہ ہمارے مولا کے پاس تکوینی اور تشریعی ولایت ہے. پہاڑ کو اشارہ کریں تو سونا بن جائے، زمین کو اشارہ کریں تو سرسبز ہو جائے، آسمان اور چاند کو اشارہ کریں تبدیل ہو جائیں، سورج پلٹ آئے، یہ سب چیزیں ہم نے ثابت کی. لیکن اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ان معجزوں سے زندگی نہیں بدلے گی، زندگی تو ان کی پیروی سے بدلنی ہے. وہ معجزے دکھاتے ہیں، اس میں کون شبہ کرے گا؟ ان کے اندر معجزاتی صلاحیتیں، پروردگار عالم نے کائنات کو ان کے ہاتھ میں تسخیر کر دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب یہ بتائیے آپ ان کی ذات میں کتنا تسخیر ہوئے ہیں، آپ کی ذات ان کی ذات میں کتنا گھلی ہے، اس کے اوپر بھی تو غور فرمائیے. تو ہم نے فضائل کو بیان کیا اور شدت کے ساتھ بیان کیا اور ضرورت بھی دی اس بات کی، لیکن کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ان فضائل پر ہمارا عمل کتنا ہے. چوتھے امام اپنی زندگی میں 1000 رکعت 24 گھنٹے کے اندر پڑھا کرتے تھے، میں نے کتنی پڑھی ہے؟ امیر المومنین کی معنویت کا یہ عالم تھا کہ ڈوبتے سورج کو واپس پلٹا دیا کرتے تھے. اس سے میری معنویت کے اوپر صرف بیان کرنے سے کیا اثر پڑنا ہے؟ کر کے دکھائیے، عمل میں لے کے آئیے اسے. بس اب امامت اور عوام کا رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے؟ امامت کی طرف سے تو سب کچھ پورا ہو گیا ہے، سب سے اہم یہ عوام کتنا پیروی کرے گی. معاشرے کی تقدیریں دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص امام کے سامنے آئے، کوئی غیر معمولی اچھائی دکھائے، امام اسے دعا کریں، اس دعا کرنے سے مانوی لحاظ سے کمال حاصل کر لے، یہ ہو سکتا ہے. ایک فرد کوئی اچھائی دکھائے، امام اسے دعا کر دیں، وہ کمال پر فائز ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے بتائیے کیا صرف معجزے سے پوری قوم متقی اور پرہیزگار ہو جائے؟ کبھی وہ ایسا کریں گے؟ اگر دعا سے متقی اور پرہیزگار کرنا ہوتا تو نبی اکرم نے اپنے دور میں کر لیا ہوتا. اگر دعاؤں سے متقی اور پرہیزگار کرنا ہو معاشرے کو، یعنی صرف میں کہوں بس امام دعا کر دے، میں چاہوں یا نہ چاہوں متقی پرہیزگار ہو جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تقوی اور پرہیزگاری آپ کے ہاتھ میں، آپ کچھ کریں گے تب امام آپ کے حق میں دعا کریں گے، پہلے کچھ کر کے دکھائیے. نبی کے زمانے میں معاشرہ تھا، نبی احساس فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ منافق بھی موجود ہیں. نبی نے کیوں نہیں دعا کر لی پروردگار ان تمام منافقوں کو واصل جہنم کر دے؟ نہیں کی. امیر المومنین کا زمانہ شروع ہوا، مصیبتیں آ گئیں، مصائب شروع ہو گئے، امیر المومنین نے کیا کوئی معجزاتی دعا کی کہ خدا تعالیٰ ان سب کو متقی اور پرہیزگار کر دے؟ ایسی کوئی دعا نہیں کی، مصیبتیں جھیلتے رہے، 25 سال صبر کیا، وہ تمام مصیبتیں دیکھی. خلافت ظاہری کے اوپر فائز ہوئے، 3 عظیم الشان جنگیں لڑ دی، نہیں معلوم کتنے عائزہ اور اقربا اس کے اندر شہید ہو گئے. کیا دعا سے، معجزے سے معاشرے کو تبدیل کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے نے خود تبدیل ہونا ہے، اس کو معجزوں سے تبدیل نہیں ہونا ہے. معجزے دکھائے جائیں گے امامت کی شناخت کروانے کے لیے، معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ لوگ پہچانیں گے امام کون ہے. باقی کون کرے گا؟ باقی میں اور آپ کریں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 25 سال مولا نے صبر کیا، مصیبتیں برداشت کی، ذمہ دار کون ہے؟ عوام ذمہ دار ہے، لوگ ذمہ دار ہیں. کیوں نصرت نہیں کی؟ نصرت کرتے تو کیا مولا 25 سال زندگی میں اس طرح مشقتیں برداشت کرتے؟ مولا تشریف لائے جنگ صفین کے اندر. اب دیکھیے عوام نصرت نہ کرے تو امام معصوم کو سخت فیصلے کیسے کرنے پڑ جاتے ہیں. جنگ صفین میں تشریف لائے عین موقع کے اوپر جب اس دشمن دین کو شکست ہونے والی تھی, کچھ لوگوں نے شیطان کے منصوبے کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکمیت ہو. مولانا فرمایا میں نہیں چاہتا کہ حکمیت ہو. جب انتہائی اصرار کیا مولا کو حکمیت تسلیم کرنی پڑ گئی. یہ کیا ہوا؟ امام معصوم ہے لیکن عوام کے ساتھ نہ دینے کے نتیجے میں ایسا فیصلہ کرنا پڑ گیا جس نے تاریخ کے دھارے کو تبدیل کر دیا. یہ سخت فیصلہ اٹھانا پڑ گیا, حکمیت ہو گئی. ایسی حکمیت کہ جس کے بعد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے وہ دشمن دین باقی رہ گیا. اس کے بعد آئیے میدان کربلا کے اندر. اپنے آپ سے سوال کیجئے اگر تمام لوگ سید الشہداء کا ساتھ دے دیتے, تمام لوگ تو بہت دور کی بات, اگر 20-25 ہزار کا لشکر بھی ہوتا تو کیا اس طرح مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوتی؟ اب یہ کردار کس کا کردار ہے؟ کیا امام معصوم نہیں ہے وہاں پر؟ امام معصوم تو ہے لیکن مشکل عوام کے ساتھ ہے. یہ عوام بھی تو ساتھ دے. یہ رابطہ ہے امام معصوم اور عوام کا. معجزوں کے ذریعے تبدیل نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تشریف لائیں گے اب میں اس کی عملی صورت اگلے زمانے کے لیے دیکھوں. ایسا نہیں ہوگا کہ امام معصوم تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کے برابر میں, کوئی دعا پڑھیں گے, پوری دنیا تیار ہو جائے گی نصرت کے لیے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. معجزوں سے تبدیل کرنا ہوتا تو 1150 سال یہ غیبت کیوں برداشت کی دیتے؟ لوگوں نے خود تبدیل ہونا ہے. یقین فرمائیے اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں غیبت کب ختم ہوگی, اپنے آپ سے پوچھئے میں کب تیار ہوں گا. غیبت ختم ہو جائے گی. اتنے لوگ میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں, اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کر دیں غیبت ختم کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو اپنے آپ کو کب تیار کرنا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ امام معصوم سارے کام کریں گے معاشرے کی تبدیلی کے لیے بھی, دعاؤں کے ذریعے سے, معجزات کے ذریعے سے دشمنوں کو بد دعائیں دے کر ختم کر دیں گے؟ تو فرمائیے میرے اور آپ کا کردار کیا ہے؟ کون سی فضیلت نصیب ہوئی پھر ہمیں؟ آج بھی جو لوگ انتظار کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا پڑے گا اس انتظار میں ذمہ داری کتنی لینی ہے. اور اگر ذمہ داری نہیں لینی تو پھر عزیزان محترم انتظار کس بات کا ہوا پھر؟ بس اس رابطے کے اوپر مسلسل غور فرماتے رہیے کہ امامت اور رہبری کا رابطہ کس طرح سے ہوگا. امام نے معجزات دکھا کر معاشرے تبدیل نہیں کرنے, امام نے اپنی ذات سے قربانی کرنی ہے, حکمت عملی پیش کرنی ہے, لوگوں کو ہدایت دینی ہے, باقی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قوم نے خود انجام دینا ہے. اور جو قوم بھی اس دعوے میں آگے بڑھ گئی, جس قوم نے بھی اس ذمہ داری کو اٹھا لیا, وہ خوش نصیب قوم ثابت ہو جائے گی. اب آپ دنیا میں تصور فرمائیے 6 ارب انسان دنیا میں اس وقت موجود ہیں, ایک امام منتظر اپنے ظہور کے لیے انتظار فرما رہے ہیں. آپ کا اور میرا کردار کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں کون سی تبدیلی ایسی ایجاد کی ہے جس پر میں اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 6 ارب میں ان کی نصرت کی ذمہ داری مجھے نصیب ہوگی؟ 6 ارب انسانوں کے درمیان کون سی ایسی فضیلت ہے جو مجھے حاصل ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں میں ان کی نصرت کی سعادت کو حاصل کر سکوں؟ اس کے اوپر غور فرمائیے, تب ہم سمجھتے ہیں کہ زندگیاں تبدیل ہونے کی سمجھائیں گی. اور اگر کسی نے کچھ سیکھنا ہے تو واقعی کربلا کو دیکھیں. پروردگار عالم نے واقعی کربلا میں جن لوگوں کو جمع کیا, کیا انتخاب بے جا انتخاب تھا؟ نعوذ باللہ. اس زمانے کے لاکھوں مسلمانوں میں سے چن کر چند لوگ کربلا کے میدان میں رکھ دیے گئے. لاکھوں مسلمان اس وقت موجود تھے. نہ سن کا معاملہ ہے یہاں پر, یہاں پیر مرد بھی ہیں اور یہاں طفل شیرخوار بھی ہیں. یہاں سن کا کوئی قید نہیں ہے یہاں پر. یہاں نہ قبیلے کا کوئی معاملہ ہے, نہ نسل کا کوئی معاملہ ہے, نہ حتی زبان کا کوئی معاملہ ہے. کوئی یہاں پر ترکی بھی ہے, کوئی یہاں حبشی بھی ہے. یہ خالق متعال نے تمام جو لوگ جمع کیے, اور ان لوگوں کا فخر یہ ہے کہ سید الشہداء فرماتے ہیں جو اصحاب مجھے نصیب ہوئے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئے. یہ فضیلت جو پروردگار عالم نے ان تمام لوگوں کو دی ہے اس کا محور کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ تمام فضیلتوں کے پیچھے ایک سعادت ہے جو کار فرمایا ہے, ایک سعادت ہے جس کے پیچھے یہ تمام لوگ جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تک سید الشہداء موجود ہیں ساتھ دیتے رہیں گے, ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تمام سعادتوں کو ایک محور کی خاطر حاصل کیا, وہ یہ کہ حسین کا ساتھ دینا ہے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی منظر میں. ہمیں اس درس کو سمجھنا ہوگا جو کربلا کے پیچھے موجود ہے. کل ہم نے مدینے سے ودا کا ذکر آپ کے سامنے کیا, کتنے لوگ مدینے سے نکلے ہوں گے ساتھ, کتنے لوگ مکہ میں ساتھ ملے ہوں گے, اور کتنے لوگ مکہ کی مختلف منزلوں کو طے کرتے ہوئے سید الشہداء کے ہمراہ اس کربلا کے میدان تک پہنچ رہے ہوں گے. مختلف واقعات ہوتے رہے, سید الشہداء کو مختلف خبریں ملتی رہیں, لوگوں کو بیان فرماتے رہے, ایک منزل تک پہنچے, کچھ لوگ سید الشہداء کے نزدیک آئے اور کہا کہ مولا بہت شدید خبر لائے کوفہ سے, کہا آپ اکیلے سننا چاہیں گے یا سب لوگوں کے درمیان سننا چاہیں گے؟ فرمایا ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ قافلہ ہمارے ساتھ ہے. خبر دے دی, کہا ہم نے مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کربلا کی گلیوں میں کھسٹتے دیکھا ہے. سید الشہداء نے کلمہ اس درجہ بلند آباد میں پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. چند مقامات پر سید الشہداء نے کلمہ اس درجہ پڑھا, ایک یہ مقام تھا. پھر ایک منزل اور آگے بڑھے, قصر بنی مقاتل سے گزر گئے. اس پورے سفر میں ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے حضرت علی اکبر ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہے ہیں. کسی عالم کی کتاب میں میں یہ جملہ دیکھ رہا تھا کہ بی بی زینب منتظر تھیں کبھی تو اکبر ہمارے پاس بھی آئیں گے, لیکن حضرت اکبر نے اپنے آپ کو سید الشہداء کے لیے وقف کیے رکھا. قصر بنی مقاتل کی اگلی منزل تک پہنچنے میں سید الشہداء نے زین پر سر ٹکا کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرمائی, کچھ دیر کے لیے سو گئے. آنکھ کھلی تو دوبارہ کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر کچھ فاصلے پر نزدیک تشریف لائے اور کہا, بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا, اے علی اکبر میں نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں دیکھتا ہوں جیسے ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور پیچھے سے کوئی ندا دے رہا ہے, یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. حضرت علی اکبر نے بس ایک جملہ پوچھا, کہا, بابا السنا بالحق, آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا, فرزند ہم حق پر ہیں. فرمایا, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت کس طرح سے آئے. جگہ جگہ اس خاندان میں شجاعت نظر آئے گی, جگہ جگہ اس خاندان میں ہاشمی خون نظر آئے گا آپ کو, جگہ جگہ امیر المومنین کی سیرت اس خاندان کے اندر آپ کو نظر آئے گی. بس اس منزل سے گزرنا تھا, ایک منزل کے اوپر رک گئے. حر نے راستہ روک لیا, دونوں لشکر ساتھ ساتھ چلنے لگے. ایک جگہ پر رکے, پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا, جگہ کا نام اقر ہے. فرمایا, اعوذ باللہ من الاقر, میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اقر میں رہوں. کچھ قدم آگے بڑھے, حر نے کہا, بس اب یہاں رکنا ہوگا. سید الشہداء رک گئے, پوچھا, جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا, اس جگہ کا نام نینوا ہے. فرمایا, کیا اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا, اس جگہ وہ غازریہ بھی کہتے ہیں. سید الشہداء نے اصرار فرمایا, کوئی اور نام ہے؟ کہا, تف بھی کہتے ہیں. فرمایا, کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا, اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. فرمایا, اللہم اعوذ بک من الکرب والبلا, اے پروردگار تیری پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے. بس ایزان محترم, یہاں سے میدان کربلا کا واقعہ شروع ہو گیا ہے, اب شہادتوں کا دور شروع ہو رہا ہے. سید الشہداء جیسے ہی کربلا پر پہنچے پہلی خبر یہ دی, ہا ہونا محل و رحالنا, ہا ہونا
بس فکو دمائنا ہا ہونا محل و قبورنا ہا ہونا منشرنا و حشرنا. فرمایا بس یہیں پر پڑاؤ ڈال لو, یہیں پر پڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہے, یہیں پر ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے, یہیں پر ہمارے قبروں کا مقام ہے, یہیں پر ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تمام اخبار ایک جملے کے اندر بیان فرما دیے. بس یہ موقع تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا پیغام آیا, اے بھیا اس جگہ سے جلدی سے چلے جائیے, جب سے اس جگہ پہنچے ہیں دل پر ہول اٹھتی ہے, اس جگہ سے پریشانی ہو رہی ہے. بس سید الشہداء نے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے, روایت ارشاد فرمائی, کہا بہن میں اور والد گرامی اور برادر محترم صفین سے واپس آ رہے تھے, ایک دفعہ والد گرامی کہیں پر لیٹ گئے, بڑے بھائی کے زانو پر والد کا سر تھا, وہیں پر سو رہے ہیں, اچانک آنکھ کھلی, اچانک کلمہ استرجاع پڑھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھیا حسن نے پوچھا اے والد گرامی یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا اتنا گریا فرمایا امیر المومنین نے کہ زمین گیلی ہو گئی. فرمایا صحیح اتنا گریا کرتے دیکھا, پوچھا بابا اتنا گریا کیوں؟ فرمایا بیٹا حسن میں سو گیا تھا, ایک خواب دیکھا جیسے کربلا کی زمین خون کا دریا بنی ہوئی ہے اور میرا حسین اس دریا کے بیچ میں ڈوب رہا ہے, یہ مدد کے لیے پکار رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہا. مجھے نہیں معلوم بی بی زینب کی کیا حالت ہوئی ہوگی یہ واقعہ سننے کے بعد. یہ سید الشہداء اس مٹی کو پہچان دے جو ام سلمہ کے ہاتھ میں ہے, بچپن سے دی گئی ہے یہ مٹی. سید الشہداء کربلا کی زمین کو بخوبی جانتے ہیں, کربلا کا ایک ایک مرحلہ سوچ سمجھ کر انجام پا رہا ہے. سید الشہداء کربلا میں رک گئے, بنی اسد کو طلب کیا, غازریہ سے کچھ فاصلے پر بنی اسد کی ایک شاخ رہ رہی تھی, اس کو بلایا گیا, اس کو بلایا بنی اسد سے, کہا ہے بنی اسد یہ تمہاری زمین ہے؟ کہا مولا ہماری زمین ہے آپ کے حوالے ہوئی. فرمایا نہیں ہم زمین کو خریداری کرنا چاہتے ہیں, ہم زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. درہم ادا ہوئے اور ایک مولا نے قبالہ تحریر فرمایا, کہا اس زمین کو اتنے درہم پہ خریدا اور بنی اسد کے اوپر وقف کر دیا, بنی اسد کو وقف کر دیا اور وقف کے بعد کہا ہے بنی اسد ہم نے زمین تم سے لی, خرید لی, تم پر وقف کر دی, لیکن تین شرائط اس زمین کے ساتھ تمہیں خیال کرنی ہوں گی. بنی اسد نے کہا مولا خدمت کے لیے حاضر ہے, حکم فرمائیے. پہلی شرط, اے بنی اسد یہاں پر ہماری جنگ ہوگی, ہمارے لاشے پہ مور کفن ہوں گے. اے بنی اسد لاشوں کی دفن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. تیسرا مطالبہ سید الشہداء کا, عزیزو کل ہم نے تذکرہ کیا دنیا کا کون سا چپا ایسا ہے جہاں حسین کے غم میں رونے والے نہ ہوں, یہ غم کیوں ہے؟ جا کے اپنے مولا کے دل میں اپنی محبت کے آثار دیکھو. تیسری میری اسد ہمارے چاہنے والے دور و نزدیک سے آئیں گے، تین دن قیام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ میں کہوں گا مولا اتنی محبت ہم سے سکھا دی مولا۔ بنی اسد نے اپنے وعدے پورے کیے، 11 محرم آئی بے گوروں کا بھر لاش رہ گئے، کوئی دبرانے والا نہ تھا، بنی اسد میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، لاشوں کو دبرائے عورتیں اٹھی۔ اے مردوں تم میں ہمت نہیں ہے، یہ کدال اور بیلچے ہمیں دو، ہم دبرائیے اتر کے لاشے کو۔ آج تک کربلا کے اندر جلوسوں میں عاشور کے دن بنی اسد بھاوڑے لے کر آتے ہیں، اے دل حسین، اے دل حسین، اے لاش اے حسین، بنی اسد آئے۔
وسيعلم الذين ظلموا ایا منقلب ينقلبوا۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن کن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیز تو نابود فرما۔ اے پاک پروردگار دشمنوں کے مکر و فریب کو انہی کے اوپر پلٹا دے۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار پیغام اہل بیت کے نشر و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہیں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔